ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूर अन्फुसिना ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. میرے قابل احترام برادران اسلام، ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے. محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. گویا سن 1441 ختم ہو کر 1442 میں ہم نے قدم رکھا. یہ اسلامی کیلنڈر جو چاند کے حساب سے جاری کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسلامی شرعی احکام کے لیے انہی چاند کی تاریخوں کا انتخاب فرمایا. اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں ان کا مدار چاند ہی کے اوپر ہے. زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوگی، رمضان بھی چاند کے حساب سے آتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف بھی چاند کے حساب سے ہوتا ہے، قربانی بھی کا حساب بھی چاند کے حساب سے ہوتا ہے، اور بچے کے بلوغ کی جو 15 سال کی عمر ہے وہ بھی چاند ہی کے حساب سے شمار کی جاتی ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگ یا یہ مشرکین آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ بتلا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعین اور حج کے وقت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں اس کا اعلان فرما دیا کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک دنوں اور مہینوں کے حساب کے لیے یہی چاند والا حساب معتمد اور مستند قرار دیا گیا ہے. ویسے دوسرے حساب بھی ہیں جو دنیا میں عام طور پر جاری ہیں. سورج والا حساب شمسی کیلنڈر، اس میں 365 دن ہوا کرتے ہیں، اور یہ چاند والا جو حساب ہے ان میں 354 दिन का साल हुआ करता है। वैसे शमसी कैलेंडर के इस्तेमाल से भी शरीयत ने मना नहीं किया, उसकी भी इजाजत दी गई है। कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है, वल्लज़ी जअला शम्स ज़ियाउन वल क़मर नूरा वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमु अददस सिनीन वल हिसाब। इस आयत की तशरीह में हजरात उलमा फरमाते हैं कि आप शमसी कैलेंडर के हिसाब से भी तारीखें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम ने अपने तमाम अहकाम की बुनियाद चांद के हिसाब पर रखी, यानी कमरी कैलेंडर के ऊपर रखी है। और इसी को इस आयत में अल्लाह तबरक ताला फरमा रहे हैं, और जितने भी अहकाम हैं, जक़ात का हिसाब हो, हज की तारीखें हों, रमज़ान का महीना हो, दोनों ईदें ईदुल फितर ईदुल अधा हो, और बाबरकत अशरे ज़िलहुज्जा के महीने के पहले दिन 10 दिन, रमज़ान के आखिरी 10 दिन, मुहर्रम के पहले 10 दिन और शब बारात, ये जितने भी इस्लामी हिसाबात हैं वो सब कमरी कैलेंडर के ऊपर रखे गए हैं। और इसीलिए उलमा ने लिखा है कि हर महीने के चांद का देखना यानी तलाश करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, हमारे यहाँ उसका अहतमाम नहीं होता। वैसे देहातों में अल्लाह के ऐसे बंदे एक दो ज़रूर होते हैं जो इसका अहतमाम करते हैं। अगर कोई भी इस हिसाब को जारी और बाकी रखने के लिए चांद देखने का अहतमाम न करे तो सब मुसलमान गुनहगार होंगे। इसलिए मुसलमानों को तो चाहिए कि अगर वो अपने दुनियावी मामलात में मजबूरी की वजह से शमसी तारीखों का इस्तेमाल करें तो गुंजाइश है, मना नहीं, लेकिन अपनी इस्लामी तारीख को याद रखना कि आज कौन सा चांद है, ये बहैसियत मुसलमान के ईमानी और इस्लामी गैरत का तकाजा है। अगर सब भूल जाएंगे तो सभी गुनहगार करार दिए जाएंगे। ये मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है, इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, कि महीनों की तादाद और गिनती अल्लाह के यहाँ 12 है। फी किताबिल्लाह लोहे महफूज के अंदर, यौम खलक समावात वलद, वैसे ये फैसला तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस फैसले का अमल और उसका इजरा जमीन और आसमान की जब पैदाइश हुई उस वक्त से शुरू हो चुका है। मिना अरबातुन हुरुम, और इन 12 महीनों में 4 महीने वो हैं जो हुरमत वाले हैं, उनका अदब और एहतराम शरीयत की निगाह में ख़ास तौर पर मलहूज रखा गया है। चुनांचे हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना जो मशहूर खुतबा दिया उसमें हुरमत वाले जो 4 महीने हैं उनके मुतालिक इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ में हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अनु की रिवायत में है, असना तो इसना अशरा शहरा मिनहार बातुन हुरुम सलासतुन मुतवालियातुन ज़ुल्क़ादत व ज़ुल्हिज्जत व मुहर्रम व रजब व मुज़र अल्लज़ी बैना जुमादा व शाबान। यानि नबी करीम सलाम फरमाते हैं इन 4 महीनों की तफसील करते हुए कि 3 महीने तो एक साथ हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और एक अलग है रजब का महीना। ये इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है, और मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, और ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी 2 महीने 11वें और 12वें महीने हैं। बहरहाल ये 4 महीने हुरमत वाले करार दिए गए। हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात वसलाम की शरीयत के अंदर उसी ज़माने से इन महीनों में कत्लो किताल को हराम करार दिया गया था, अगरचे शरीयत इस्लामी ने आकर इस हुकूमत को तो मनसूख कर दिया। हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात वसलाम के ज़माने में ये जो कदीम हुक्म चला आ रहा था अरबों में उसका बड़ा अहतमाम था, अरब लोग उसका बड़ा लिहाज करते थे। अरब अपनी मुआशरत की वजह से जिन बुराइयों के अंदर फंसे हुए थे, वहाँ हाल ये था कि न किसी की जान महफूज थी, न किसी का माल महफूज था, न किसी की इज्जत और आबरू महफूज थी। लेकिन ये जो 4 महीने हैं, इन हुरमत वाले महीनों में वो लोग बावजूद अपनी सारी कमजोरियों اور بدعملیوں کے ان کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ اگر ان مہینوں میں ان کو باپ کا قاتل بھی مل جاوے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنا زیادہ اس کا ادب اور احترام اور لحاظ کیا جاتا تھا۔ بعد میں قتل و قتال والا حکم تو اسلام نے منسوخ کر دیا، البتہ آج بھی ان مہینوں کا ادب و احترام اس طرح کہ ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کیا جائے وہ ہے۔ بلکہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تین عشرے ہمارے اسلاف کے یہاں بڑے محتم بشان اور بڑے اہم سمجھے گئے ہیں۔ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ یہ تین عشرے ایسے ہیں کہ ان میں لوگوں کو عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادتوں کا ثواب دوسرے دنوں سے زیادہ ہے۔ ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان حرمت والے مہینوں میں عبادتوں کا اہتمام کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں میں ان کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نیا سال عطا فرمایا، اور اسی محرم کی جو دسویں تاریخ آ رہی ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کا ترجمہ ہی ہے دسواں دن، گویا ماہ محرم کے دسویں دن کو خاص طور پر لفظ عاشورہ سے موسوم کیا گیا اور اس کو اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کی بھی شریعت کے اندر خاص اہمیت ہے۔ عام طور پر مسلمان عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد پیش آیا، اور یہ عاشورہ اور دسویں محرم کے دن کی جو اہمیت ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بلکہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس دن میں دنیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح خصائل نبوی کے اندر لکھا ہے کہ اسی دن میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کے لگی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن بتلائی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اسی دن میں آسمان پر اٹھائے گئے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر آگ جو باغ بن گئی وہ بھی اسی عاشورہ کے دن کے اندر بنی، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی کنویں سے اسی دن میں نکالے گئے تھے، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی جو مشہور بیماری تھی اس سے صحت بھی اسی دن میں حاصل ہوئی۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں یہ آیا ہے ان میں سے بعض روایتیں تو ایسی ہیں جو سندی اعتبار سے حضرات محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مستند ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون اور قوم فرعون کے مظالم سے چھڑانے کے لیے جب نکلے تھے اور فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور جب دریائے نیل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور معجزہ یہ بات عطا فرمائی کہ جب آپ نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے نیل دریائے نیل میں بن گئے، اور وہ ان سے گزر کر سامنے والے کنارے پر پہنچ گئے، ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اس نے دیکھا کہ پانی رکا ہوا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا، اور جب بیچ میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی. یہ چیز یہ روایت تو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے لوگ اور مشرکین قریش دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے میں اسی دن میں کامیابی عطا فرمائی. فرعون غرق ہوا, اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, ہم بھی رکھتے ہیں. ان کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کے تو ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا اور یہ روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا, صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا, پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ عاشورہ کا روزہ جو تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی. البتہ آج بھی نفل اور سنت مستحب کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس کی مخصوص فضیلت ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی نویں ذوالحجہ کا جو روزہ ہے وہ کوئی رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کل ملا کر دو سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے, اور یہ عاشورہ کا روزہ جو کوئی رکھتا ہے تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے. چنانچہ ان روزوں کا اہتمام اسلاف کے اندر رہا ہے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی فرضیت ختم ہونے کے بعد بھی یہ روزہ رکھتے رہے. البتہ آخری سال جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال بعض حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا, سوال کیا. دراصل شروع اسلام میں بعض معاملات میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح اور کھلا ہوا حکم نہیں آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب یعنی یہود کی موافقت پسند فرماتے تھے, اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے. لیکن جب یہودیوں نے عداوت میں انتہا کر دی اور باوجود ان کے سامنے حق واضح ہونے کے ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں دن بدن آگے بڑھنے لگے تو پھر یہ طریقہ بدلا گیا اور ان کی مخالفت کا رویہ اختیار کیا گیا. چنانچہ عبادات کے اندر بھی کوئی ایسا انداز اختیار کرنا جن میں ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, اور اسی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ایک مرتبہ حضرات صحابہ میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ دسویں محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں, تو گویا ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت لازم آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں ذوالحجہ کا بھی نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ تم اکیلے دسویں محرم کا نہیں بلکہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ سال روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی, اسی کیونکہ آپ کی وفات ہو گئی, اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اکیلے دسویں محرم کا روزہ خلاف اولا ہے, مکروہ تنزیہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا, اس کے پیش انداز ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اور ایک دن کا روزہ ملائیں. البتہ ہمارے زمانے کے یہود اب قمری حساب پر چلتے نہیں ہیں. چنانچہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے یہود کا حساب کتاب اب قمری سال پر نہیں رہا، اس لیے وہ چاہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوں، لیکن ہمارا عاشورہ اور ان کا عاشورہ اب ایک ساتھ نہیں رہا، اس لیے جو سبب اکیلا روزہ رکھنے کی کراہت کا تھا اگر دیکھا جائے تو وہ باقی نہیں رہا۔ اور عام طور پر فقہا کے یہاں جب علت باقی نہیں رہتی تو حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ عاشورہ یعنی دس محرم کا دن بڑا برکت والا ہے۔ عام طور پر عام مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، حالانکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا وہ واقعہ تو بہت بات کا ہے، بلکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کی سعادت کا شرف اس دن میں عطا فرمایا، یہ ان کی فضیلت کی بات ہے۔ جیسے جمعہ کا دن اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اگر کوئی آدمی شہادت کی سعادت پاوے اور جمعہ کے دن پاوے تو اس کی وجہ سے جمعہ کے دن میں فضیلت نہیں آئے گی، بلکہ جمعہ کے دن اس کی شہادت واقع ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ علماء نے یہی بات لکھی ہے، اور بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اس واقعے کی وجہ سے ان کے علاقوں میں جہاں شیعوں کا اثر و رسوخ ہے، ان کے دیکھا دیکھی نعوذ باللہ اس دن کو منحوس بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی دن اور کوئی رات منحوس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب دن اور سب راتیں اور تمام اوقات بابرکت ہی بنائے ہیں، بلکہ بعض اوقات پر فضیلت کے اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے۔ اس لیے منحوس والا عقیدہ غلط ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ بعض لوگ اس محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا ہے، حالانکہ ان دونوں نکاحوں سے بڑھ کر بابرکت نکاح کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی چیز میں نحوست کا عقیدہ یہ شرک خفی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیشت زیور میں باقاعدہ لکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی چیز کو بابرکت یا منحوس بنائے۔ بہرحال بہت سے لوگ اس مہینے میں نکاح کو، اپنی دکانوں کے افتتاح کو یا کسی تجارتی سفر کو روک دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن اپنے اندر بڑی اہمیت اور برکت رکھتا ہے۔ اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے۔ ایک دوسرا عمل اس دن بے حقیقی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علی اہلی طول سنتہ، کہ جو آدمی اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں وسعت فرمائیں گی۔ چنانچہ ہمارے اسلاف کے ہاں اس کا معمول تھا، مشکات کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور اسلاف اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مخصوص کھانا پکاتے تھے۔ ویسے کوئی بھی اچھی چیز اس دن آپ اپنے گھر والوں پر وسعت کی نیت سے پکائیں تو اس کی اجازت ہے، اس کی برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اور چونکہ اسلاف کے یہاں اس کا عمل رہا ہے، تو بعض مرتبہ کوئی روایت سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ اعلیٰ نہیں ہوتی، لیکن اسلاف کے یہاں عمل ہونے کی وجہ سے وہ قابل عمل قرار دی جاتی ہے۔ البتہ اس موقع پر ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال پیش کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس دن میں آدمی اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے، تو اس پر وسعت پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ کھانا پکائیں گے تو بھی روزے کی وجہ سے دن میں تو کھا نہیں سکیں گے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی، یہاں وسعت سے مراد اس کے اسباب ہیں کہ کھانا پکانے کا اہتمام تو دن میں ہوگا، بھلے آپ روزے دار ہونے کی وجہ سے کھا نہیں سکیں گے، کھائیں گے تو مغرب یا عشاء کے بعد، لیکن سارا انتظام آپ نے دن میں کیا ہے تو اس کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ خیر، یہ تو اس سلسلے میں اہل علم کی بحثیں تھیں۔ میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ نیا سال یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور جو حرمت والے 4 مہینے بتائے گئے ان مہینوں میں خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس میں جو تعزیہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ تعزیہ کا سلسلہ سن ہجری 352 میں بنو بویا کا خاندان جو مصر کے اندر حکومت کرتا تھا اور شیعہ خاندان تھا، انہوں نے شیعوں کو حکم دیا کہ 10 محرم کے روز سب کالے کپڑے پہنے، عورتیں بھی کالے کپڑے پہنے اور چہرے بھی کالے کر لیں، اور کھلے راستوں پر نکل کر اپنے بالوں کو کھول کر اپنی چھاتیاں پیٹیں اور اپنے چہروں کو نوچیں۔ چنانچہ اس کے حکم سے پہلی مرتبہ یہ کام کیا گیا اور اہل سنت والجماعت اس میں شریک نہیں ہوئے۔ دوسرے سال بھی اس نے یہ حکم دیا اور اہل سنت والجماعت کو بھی اپنی حکومت اور طاقت کے زور پر مجبور کرنا چاہا تو اہل سنت والجماعت نے اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں دونوں میں خوب زبردست جنگ بھی ہوئی، لیکن اہل سنت والجماعت نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ آج ہم اپنی جہالت، بے دینی اور غفلت کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنبہات میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، اور سب سے بہتر دن کون سا ہے، اور سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرمایا کہ سب سے بہتر عمل 5 وقت کی نماز ہے، اور سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اور سب سے بہتر مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس آدمی نے 3 دن تک یہ سوال کیے، اور چوتھے دن حضرت علی کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو ساری دنیا کے علماء اور حکماں جمع ہوں تو وہ بھی یہی جواب دیں گے، اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ البتہ میرے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور سب سے بہتر مہینہ وہ ہے جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور سب سے بہتر دن وہ ہے جس میں آدمی اپنے ایمان والے دل کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو، یعنی جس دن ایمان پر موت آئے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ برکت ہو یا نحوست ہو، اس کا تعلق تو ہمارے اعمال سے ہے۔ رمضان سے بڑھ کر اور کون سا مہینہ برکت والا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے فضائل رمضان کے اندر سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے زینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج تو آپ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ اپنی جگہ کتنا برکت والا ہے، لیکن جو آدمی اس کی ناقدری کرے گا اور اس مہینے کے اندر برے اعمال کے اندر مشغول رہے گا تو اس کے حق میں یہی مہینہ ہلاکت کا ذریعہ بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا ذریعہ بنا، حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کا ذریعہ بنا۔ اس لیے بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ برکت اور نحوست ساری ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھے اعمال کا اہتمام کرے تو کوئی بھی مہینہ ہوگا وہ ہمارے لیے برکت والا ہوگا، اس لیے اچھے اعمال کا اہتمام کریں۔ اسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا تھا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، ماں باپ سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جو آدمی ان کی ناقدری کرے گا اور ان کی جیسی خدمت کرنی چاہیے ویسی خدمت نہیں کرے گا تو اس کے حق میں یہی ماں باپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم میں لے جائیں، لیکن یہ اولاد خود اپنی بدعملی اور نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ کی ناقدری کر کے جہنم میں گئی، اس میں ماں باپ کا قصور تھوڑا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں، تو کوئی بھی مہینہ ہوگا، کوئی بھی دن ہوگا، کوئی بھی رات ہوگی، اگر اس مہینے کو، اس دن کو، اس رات کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں، فرما برداری میں گزاریں گے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا، ان کے ساتھ خدمت گزاری کا معاملہ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے خیر و برکت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق کو جو آدمی ادا نہ کرتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہم قاطع رحم، جس قوم میں ایک آدمی ایسا ہو جو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرتا ہو، قطع رحمی کا سلوک کرتا ہو، اس پر، اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں کہ آج تو گھر گھر کے اندر قطع رحمی کرنے والے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہو؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے جہنم کے راستے کھول دیے، اس میں قصور ہمارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور آپ کی تعلیمات تو اسی لیے تھی کہ جو آدمی ان تعلیمات کو اختیار کرے گا، اپنائے گا، عمل کرے گا، وہ اس کے ذریعے جنت میں پہنچے گا. لیکن جو آدمی اپنی ناقیبت اندیشی کی وجہ سے، اپنی بدعملی کی وجہ سے ان تعلیمات کے خلاف کرے گا اور اس کے نتیجے جہنم میں پہنچے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ نہیں. آپ کی ذات تو رحمت ہی رحمت ہے. ہم نالائق ہیں کہ سراپا رحمت ذات کی قدر نہیں کی، ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا نا کہ ماں باپ کا وجود رحمت ہے، لیکن اولاد ان کی نافرمانی اور ان کی ناقدری کر کے جہنم میں جائے تو اس میں ماں باپ کا کیا قصور؟ رمضان کا مہینہ برکت والا ہی مہینہ ہے، لیکن کوئی آدمی اس برکت والے مہینے کے اندر بھی گناہوں میں لت پت رہے، نیکی کا کوئی کام نہ کرے، اور یہ مہینہ یوں ہی گزار دے اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو، وہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا حقدار بن جائے تو اس میں رمضان کے مہینے کا کیا قصور ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے خاص طور پر کہوں گا کہ ہمیں اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لینا چاہیے. جو کرو شریعت کے مطابق کرو، اگر حکم معلوم نہیں تو معلوم کرو، حکم معلوم کیے بغیر آگے بڑھنا نہیں ہے، اور جو معلوم ہو اس پر عمل کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم گناہوں کو گناہ جاننے کے باوجود اس کو کرتے رہیں گے تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور محرومی اور کیا ہو سکتی؟ یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. آج عام مزاج ایسا ہی ہے، جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اس کو کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ گناہ کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے، اس کا کیا علاج؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ نیا سال آیا ہے، وہ ہمارے لیے امن و امان کا، خیر و برکت کا اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ اسی وقت بنے گا جب ہم اس میں اللہ کے احکام اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے والے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامك ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير دعاء من خزات لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا منيس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا اللهم يا منيس كل وحيد وصاحب كل فريد يا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زيدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصی کلها لا نرجع الیها ابدا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم انك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بلا وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائي. وإذا أقرأت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم إني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثنا ولا توسر علينا وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم ألهمنا رشادنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا درا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدا اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتی کا و تحول عافیتی کا و فجات نقمتی کا و جمیع سخطی. اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واهدنا الى سواء السبیل. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری, تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو, اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے تو معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما, کفر و شرک سے, شقاق و نفاق سے, عجب سے, کبر سے, خود بینی اور خود پسندی سے, بغض سے, کینہ سے, حسد سے, بخل سے, شوہ سے, شہوت سے, غضب سے, ریا اور سما سے, حرص اور تما سے, سوال اور اشراف نفس سے, دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما, محاسن اخلاق سے مزین فرما, ایمان و یقین سے, اسلام و طاعت سے, تقوی اور طہارت سے, اخلاص و للہیت سے, زہد و ورا سے, تسلیم و رضا سے, صبر و شکر سے, عفت و عصمت سے, جود و سخا سے, تواضع و انکساری سے, تیری ذات عالی پر کمال یقین و توکل کے اخلاق حسنا سے ہم کو مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاقت طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستگیر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں اور متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ معاملات کی درستگی عطا فرما۔ معاشرت کا حسن عطا فرما۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ اے اللہ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اے اللہ اور تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت پورے عالم کے اوپر جس مرض نے اے اللہ قبضہ کر رکھا ہے، اے اللہ اس بلا کو تو اپنے فضل سے اٹھا لے۔ اے اللہ اس سے سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے اے اللہ سارے کام اے اللہ جیسے حسب معمول پہلے ہوا کرتے تھے، اے اللہ اس طرح ہو جائیں۔ اے اللہ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ کے اندر تعلیمی سلسلوں کو جاری فرما دے۔ مساجد کے اندر نماز با جماعت سنت کے مطابق اے اللہ ادا ہونے کو جاری فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ بہت سے احباب قرض کے بوجھ میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس کی ادائیگی سے مایوسی کا شکار ہیں۔ اے اللہ تو اپنے خزانے سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اور ان کو سبکدوش فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک اور جذبہ اخوت کو عام فرما۔ اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض عداوت اور نفرت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں اور چالوں کو ناکام کر دے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ دشمنان اسلام کی ساری سازشوں سے امت محمدیہ کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ این پی آر اور این آر سی کے آزمائشوں سے حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اللہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، اللہ تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے ہم کو بنا دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، تیرے صالحین بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو اے اللہ عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی، ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دعا میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔